الحمد لله المبدي المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه هو سعيد السعيد ومن أضله فهو بعيد التريد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسل صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ پہلے تو ایک مسئلہ سماعت فرما لیجئے کہ جس وقت آیت درود پڑھی جائے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی تو درمیان میں حق نبی نہ کہا کریں، اس لیے کہ تلاوت کا دورانیہ جاری ہوتا ہے اور یہاں پر وقت بھی نہیں ہے بلکہ آیت جاری ہے، اور قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو، اور وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو تاکہ اللہ رب العالمین تم پر کرم فرمائے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ السلام علیکم۔ کل کی نشست میں تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے بسم اللہ شریف کے فوائد اور اس کے فضائل کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کی گئی تھیں کہ بسم اللہ شریف ہر جائز اور ہر مشروع کام کے شروع میں اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ تاریخ کے حوالے سے بھی ایک بات آپ کی خدمت میں حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے عرض کی گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ بسم اللہ شریف کی تلاوت کے حوالے سے کہ کہاں پر اس کا پڑھنا فرض ہے، کہاں پر اس کا پڑھنا سنت ہے، اور کہاں پر اس کا پڑھنا مستحب ہے، اس حوالے سے چند شرعی مسائل آپ کی خدمت میں ذکر کیے گئے تھے۔ آج تھوڑا سا اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس موضوع کی تکمیل کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جب آپ لکھا ہوا دیکھتے ہیں تو اس پورے صورت میں اور یہ پوری گویا کہ کیفیت کے ساتھ اس میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کا نام ذکر نہیں کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کا نام ذکر نہیں کیا گیا سوائے اللہ رب العالمین کے اور اس کے صفات کے، جو اس بات کی طرف مکمل اشارہ ہے کہ واجب الوجود صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ بسم اللہ شریف کا آغاز اور اس کا انجام صرف اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کی صفات کے ذکر پر مبنی ہے، نہ اس میں کسی فعل کا ذکر ہے، نہ کسی فاعل کا ذکر ہے، اور نہ کسی اسم کا ذکر ہے۔ یہ اس بات کی طرف مکمل طور پر غمازی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو یہ کلمات اجاگر کر رہے ہیں، اور علماء نے فرمایا کہ یہاں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام ذکر نہ کرنا، نہ ہونا، اور دین کی ابتدا ہی اسی کلمے کے ساتھ ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین واجب الوجود ہے۔ وجود بمانہ ہونے کے ہے، کسی شے کے پائے جانے کے ہونے کے ہے، لیکن اللہ رب العالمین واجب الوجود ہے، یعنی جتنے وجود موجود ہیں اور جتنی ذاتیں موجود ہیں وہ تمام اللہ رب العالمین کی تخلیق کا شاہکار ہے اور اس کی تخلیق کا ثمر ہے اور اس کی تخلیق کا انجام ہے. اصلاً جو وجود ہے وہ اللہ رب العالمین کا ہے, اور کہا جاتا ہے اس کو علم کلام کی اصطلاح میں واجب الوجود, یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہ کس کا معنی کیا جاتا ہے واجب الوجود کا؟ ایک معنی یہ کیا جاتا ہے واجب الوجود کا کہ اس کا ہونا واجب ہے, ضروری ہے, کہ اس کا ہونا ضروری ہے, اس کا نہ ہونا محال ہے. اور اس کو امام راضی نے بڑے پیارے طریقے سے بتایا ہے, فرما کوئی بھی کام اگر سرزد ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز اگر وجود میں آتی ہے تو اس کے پیچھے کسی وجود کا ہونا ضروری ہوتا ہے, اس کے وجود سے یہ وجود میں آتی ہے, ایک سبب کا ہونا ضروری ہوتا ہے کہ اس سبب کی وجہ سے یہ مسبب مرتب ہوتا ہے, پھر جو اس کے پیچھے سبب ہے جس کی وجہ سے یہ سبب بات آ رہی ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ خود موجود ہے, پھر اس کے پیچھے ایک سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ موجود ہے, پھر اس کے پیچھے ایک سبب ذات موجود ہے جس کے پیچھے یہ موجود ہے. تو امام راضی فرماتے ہیں اگر اس طرح ہم شمار کرتے رہیں تو یہ ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑے گا, اور یہ بات بالکل عقلاً بھی درست ہے کہ کسی نہ کسی چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے, کوئی نہ کوئی وجود ہے. تو اگر ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجود تسلیم کیا جائے, اور یہ درست بھی ہے, اور کوئی نہ کوئی سبب تسلیم کیا جائے تو کہاں پر جا کر اس کی انتہا ہوگی؟ یقیناً عقل بھی کہتی ہے اس کی انتہا ایک ایسی ذات پر ہو جائے گی کہ جس کی وجہ سے تو سارے وجود ہے, وہ کس کی وجہ سے نہیں ہے, ساری چیزیں اس کی سبب سے ہوگی اور وہ کسی سبب سے نہیں ہوگا. تو یہ عقلاً نظریہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اور یکتائی کا گویا کہ ہمارے علماء اور صوفیاء نے پیش کیا ہے, اور یہ درست بھی ہے. شرک کی تعریف میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو واجب الوجود کا ذکر وہاں پر آتا ہے, جس کو علامہ طفسجانی علیہ رحمت نے بھی گویا کہ ذکر کیا ہے اور بڑی صراحت کے ساتھ اس کو واضح کیا ہے. شرک کی تعریفات اور اس کی بحث تو انشاءاللہ ایاک نعبد ویاک نستعین کی جب ہم تفسیر کریں گے تو اس میں تفصیل کے ساتھ اس کو لے لیں گے, لیکن سر دس جو واجب الوجود کا لفظ آیا ہے اس کو اظہار کے لیے لانے کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں کہ شرک کس چیز کو کہتے ہیں. شرک کہتے ہیں برابری کو, یعنی اللہ رب العالمین کی ذات سے متعلق اور اس کی صفات سے متعلق جو ہمارا نظریہ ہے, یہ نظریہ اگر اس کے سوا کسی اور کے لیے رکھا جائے, جس طرح کا نظریہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے, جس طرح کا وجود کا نظریہ اس کے لیے رکھا جاتا ہے, جس طرح کا صفات کا نظریہ اس کے لیے رکھا جاتا ہے, تو ایسا کسی کے وجود کے لیے اگر نظریہ رکھا جائے, ایسا کسی کے صفات کے لیے نظریہ رکھا جائے تو یہ ایک آسان سی تعریف ہے کہ شرک واقع ہو جائے گا. اب اس کو علماء یوں انداز میں سمجھاتے ہیں کہ وہ اس بات الشریک فی الالوہیت, فرما ایک ہے اللہ کی الوہیت میں شریک کرنا, یعنی ذات میں شریک کرنا, ایک ہے اس کی صفات میں شریک کرنا, اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں. یہ آگے پھر آپ بناتے رہیے کہ علم میں شریک کرنا, محبت میں شریک کرنا, تو وہ بھی تو صفت ہی ہوئی نا, علم خدا کی صفات میں سے ہی ہے نا, محبت خدا کے صفات میں سے ہی ہے, تصرف خدا کے صفات میں سے ہی ہے. تو یہ لمبی بحث بنانے کی بجائے دو لفظوں میں جب علماء نے, پرانے علماء نے لکھ دیا ہے تو پھر لوگوں کو خواہ مخواہ الجھانا مخمسہ اور اپنی علمی شیخیاں بگارنا کہ جناب ہم نے کوئی اس پر کوئی نئی تحقیق نکالی, ایسا مسئلہ نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے ایک ذات ہے اور اس کی صفات ہے, اللہ رب العالمین کی ذات اور جو اس کی خوبیاں ہیں. اب اگر آپ کہیں کہ بھائی شرک چار قسم کا ہوتا ہے, شرک فی العلم ہوتا ہے, شرک فی تصرف ہوتا ہے, شرک فی المحبت ہوتا ہے, اور دس بارہ اور قسمیں بنا دیں, تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ محبت ہے, تصرف ہے, اختیار ہے, علم ہے, یہ صفات سے باہر ہیں یہ خود ہی صفات ہیں؟ جب صفات ہیں تو آپ کو درجنوں قسمیں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ مختصر الفاظ میں دو چیزیں بن جاتی ہیں, ایک ذات اور صفات. تو جیسی ذات کا تصور ہم اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں, ایسا تصور کسی اور کے لیے کرنا بطور ذات کے, اسی نظریات کے ساتھ, اسی خاصیت اور نظریے اور اینگل کے ساتھ, تو یہ شرک ذات ہوگا. اور جس طرح اللہ رب العالمین کی صفات کو ہم تسلیم کرتے ہیں, ایسے ہی کسی کے لیے اسی نوعیت, اسی حیثیت اور اسی نظریے کے تحت اگر کسی کی صفات کو مانا جائے تو یہ شرک صفات ہوگا. اب اس کو علماء ڈیفائن کرتے ہیں, مثال لا کر اس کی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں. علامہ طفسجانی نے بھی لکھا, حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ رحمت نے بھی لکھا بڑی پیاری بات میں, فرمایا ایک ذات میں شریک کرنا, یعنی اس کا معنی الوہیت میں شریک کرنا, الوہیت بمانا ذات. فرمایا اس بات الشریک فی الالوہیت, ذات میں شریک کرنا ہے. کس طرح؟ بمعنی واجب الوجود ہے. فرمایا ذات میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح اللہ واجب الوجود ہے اس طرح کسی دوسرے کو واجب الوجود کہنا. اگر کسی کو واجب الوجود کہا گیا تو یہ شرک لازم آ جائے گا. فرماتے کمال المجوسی، جس طرح مجوسی آگ کے بارے میں نظریہ رکھتا ہے کہ یہ آگ خود سے ہے بغیر کسی کے بنائے، تو جس طرح اللہ کے لیے نظریہ رکھنا ہے واجب الوجود کا. اب دیکھیں اس نے آگ کے وجود کو تسلیم کیا اور اللہ کے وجود کو بھی مان رہا ہے، لیکن جو نظریہ اللہ کے وجود کے لیے رکھنا ہے وہ نظریہ وہ آگ کے وجود کے دے رہا ہے، یعنی اللہ کو بھی واجب الوجود کہہ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کا ہونا ضروری ہے، اس کا نہ ہونا محال ہے. اسی طرح اس نے آگ کے لیے بھی یہ نظریہ رکھا ہے کہ آگ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور اس کا ہونا ضروری، اس کا نہ ہونا محال. تو یہ شرک فی الذات ہوا. تو مجوسی کفار جو ہے وہ شرک فی الذات کے اندر مبتلا ہے. اب اس پیرائے میں دیکھیں، کیا کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واجب الوجود کہتا ہے؟ کیا کوئی اہل بیت کے کسی فرد کو واجب الوجود ایمانے میں کہتا ہے؟ واجب الوجود کا معنی پھر سمجھ لیجئے کہ جس کا ہونا ضروری ہے، اس کا نہ ہونا محال ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، وہ کائنات کے اس دائرے سے بری ہے. تو کیا کوئی نبی پاک کے لیے ایسا نظریہ رکھتا ہے؟ جب نبی پاک کے لیے نہیں رکھتا تو آپ کے نالین کا صدقہ اٹھانے والے دیگر معظم دینی کے بارے میں کیا رکھتا ہوگا؟ تو پتہ چلا امت مصطفیٰ کریم جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، شرک ذات کا تو دور دور تک ان میں شائبہ نہیں. تو ذات میں شریک کرنے کا کیا معنی تھا؟ کہ ذات کو قدیم ماننا، ہمیشہ ماننا، اور یہ کوئی مسلمان تسلیم نہیں کرتا. لہذا یہ پوائنٹ تو اڑ گیا، اب اس پر تو کوئی بحث ہی نہیں ہو سکتی. اب دوسری چیز ہے صفات. صفات کیا ہے؟ تو اس کا معنی حضرت علامہ طفسجانی نے اور علامہ راضی نے اس اعتبار سے ذکر کیا ہے، وہ استحقاق العبادت، یا اس کو عبادت کا مستحق سمجھنا. کمال عبادت الاصنام، جس طرح کے کفار اپنے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. اب صفات بطور عبادت کے کرنا، ظاہر سی بات ہے صفات جو اللہ رب العالمین کی ہے وہ بھی قدیم ہے. جس طرح اللہ رب العالمین کی ذات قدیم ہے تو اس کی صفات بھی قدیم ہے. جس طرح وہ واجب الوجود ہے اسی طرح اس کا علم بھی قدیم ہے. جس طرح وہ واجب الوجود ہے اس طرح اس کے اختیارات بھی قدیم ہیں. جس طرح وہ واجب الوجود ہے اس طرح اس کی کرم نوازیاں جو ہیں وہ بھی قدیم ہیں. تو لہذا صفات کے اندر بھی وہی تصور آ گیا ہمیشگی کا، صفات کے اندر بھی وہی تصور آ گیا بغیر کسی کی محتاجی کا، یعنی وہ صفت بغیر کسی محتاجی کی ہے. تو فرمایا جس طرح مجوسی آگ کو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں سمجھتے تھے تو وہ ذات کے اعتبار سے شریک ہوئے، کیونکہ اگر کوئی ذات اپنے وجود میں کسی کے محتاج نہیں تو اللہ کی ذات ہے. اسی طرح کفار جو تھے وہ ذات میں تو اپنے بتوں کو واجب نہیں سمجھتے تھے، لیکن کیونکہ وہ خود بناتے تھے، لیکن وہ صفات کے اندر یہ سمجھتے تھے کہ ان کے اندر جو یہ خوبیاں ہیں وہ ہمیشہ سے ہیں، ان کے اندر یہ خوبیاں ہیں وہ ہمیشہ سے ہیں. اور ان کا کانسیپٹ اور نظریہ یہ تھا کہ اللہ الہ اعظم اللہ ہی ہے، الہ اعظم اللہ ہی ہے، ہاں اس نے زمین اور آسمان بنایا اور وہ تھک گیا ہے معاذ اللہ، اب اس نے اپنی خدائی کی، اپنی ذات تو اسی کے پاس، اصل ذات اس کی ہے، لیکن جو اس کی صفات اور خوبیاں ہیں اس نے ان بتوں میں تقسیم کر دی ہے. کسی کو اپنے علم کی صفت دے دی ہے، کسی کو اپنے اختیار کی صفت دے دی ہے، کسی کو اپنے محبت کی صفت دے دی ہے. تو انہوں نے، ان کے شرک میں کئی برائیاں تھیں، ایک تو انہوں نے اللہ رب العالمین کو مجبور مانا، اور دوسرا کہ اللہ نے ان کو خدائی دے دی ہے جبکہ الوہیت دی نہیں جاتی، الوہیت دی نہیں جاتی، اس لیے کہ صفات اس کے ہی قدیم ہوں گے جس کی ذات قدیم ہوگی، صفات اسی کی قدیم ہوگی جس کی ذات قدیم ہوگی، جس کی ذات ہی ممکن ہے اور بعد میں پیدا ہوئی ہے اس کی صفات قدیم کیسے ہو سکتی ہے. تو لہذا فرمایا کمال عبادت الاسلام کے، جس طرح کفار اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے، بئی مانا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ وجود کے اعتبار سے تو نکھرے ہوئے ہیں لیکن ان کے اختیارات ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، بغیر کسی کے عطا کے ان کے پاس یہ ساری خوبیاں موجود ہیں، تو یہ ہوا شرک فی العبادت، خدا سمجھ کر ان کو خدائی تصرفات دینا ہے، یعنی قدیم ذاتی مستقل بغیر کسی عطا کے. یہ ساری قیدیں اس میں آئے گی جب یہ کہا نا کسی کو خدائی تصور دیا ہے، خدائی اختیارات اس کے نے مان لیے، تو خدائی اختیارات، اختیار کا لفظ تو عام ہے لیکن لفظ خدائی کے اندر ایک بہت بڑا معنی پوشیدہ ہے، یعنی خدائی اختیارات دے دیے، مطلب مثلا اس کو مستقل بذات مان لیا ہے، ہمیشہ کے لیے اس کے دباؤ کو مان لیا ہے، اس کے اپنے وجود میں اس کو بغیر کسی کی محتاجی سے اس کو بری کر دیا ہے، اس کی اس صفت کو بغیر کسی کی عطا سے دائمی آ گئی ہے، تو لفظ خدائی سے گویا کہ یہ معاملہ رد ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمارے اوپر یہ طعنہ لگانے کی کوشش جو وہابی کرتے ہیں کہ جناب تم نے انبیاء کے لیے خدائی صفت مان لی ہے، یہ سراسر شرک اور سراسر خود گویا کہ کفر ہے، اس لیے کہ نہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کو قدیم مانتے ہیں، نہ آپ کی صفات کو قدیم مانتے ہیں، آپ کے وجود کو بھی اللہ کی عطا سے مانتے ہیں اور آپ کی صفات کو بھی اللہ کی عطا سے مانتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی کہے نہیں جی یہ پھر بھی کلیئر نہیں ہوا، تو میں صرف اس انداز میں کہوں گا کہ پھر کیا کرنا چاہیے، کہا جی اللہ کے صفات بندے کو نہیں دینا چاہیے۔ جس ایک بڑا مشہور لطیفہ بھی ہے کہ مولوی صاحب بڑے زور میں کہنے لگے کہ جس نام سے آپ اللہ کو پکارتے ہیں اور جس صفات سے آپ اللہ کو پکارتے ہیں اس سے بندوں کو پکارنا شرک ہے۔ تو ایک عام سا دیہاتی تھا، وہ کھڑا ہوا، کہا آپ نے ابھی کہا نا اللہ بڑا عزت والا ہے، کہاں کا پھر تو پھر آپ بے غیرت ہوئے، آپ نے کہا جی اللہ بڑا حیا والا ہے، کہاں تک پھر آپ بے شرم ہوئے، آپ نے کہا اللہ دیکھنے والا ہے، کہاں کا پھر آپ اندھے ہوئے، کہا اللہ رب العالمین سننے والا ہے، کہاں تو کہا پھر آپ بہرے ہوئے، کہا اللہ بڑی حیا والا ہے، کہاں تو کہا پھر آپ تو بڑے بے غیرت اور بے شرم ہوئے۔ اس لیے ناراض مت ہونا، ورنہ اگر آپ کو بھی حیا دار کہہ دیں، آپ کو بھی دیکھنے والا کہہ دیں، تو پھر آپ کو بھی تو انہی کلمات سے ہم یاد کر رہے ہیں جن کلمات سے خدا کو یاد کیا جا رہا ہے۔ ان کا منہ کالا ہوا اور وہیں سے دفع ہو گئے۔ تو ایک دیہاتی کو بھی مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ جس نام سے خدا کو یاد کیا جا رہا ہے، صرف لفظ سے یاد کرنے سے شرک لازم نہیں آتا، ورنہ ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم بھی اپنے لیے وجود کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن نے خود انسان کے لیے سمیع و بصیر کا لفظ استعمال کیا ہے، قرآن نے خود انبیاء کو یہ صفات دی ہے، کہیں رحیم کہہ کر آقا کو یاد کیا گیا، کہیں کریم کہہ کر یاد کیا گیا، کہیں آپ کو رؤوف کہہ کر یاد کیا گیا، دیگر اور صفات سے انبیاء کو یاد کیا گیا۔ تو صرف لفظوں سے یاد کرنے سے شرک نہیں ہوتا، لفظ کا استعمال شرک نہیں بناتا بلکہ معنی کے اندر اتحاد اس کو شرک بناتا ہے۔ اگر حضور کو رحیم کہا گیا تو یہ لفظ اللہ نے دیا، شرک اس لیے نہیں ہوا ہے کہ لفظوں کے اشتراک سے شرک نہیں ہوتا۔ ہاں جس معنی میں اللہ کو رحیم کہا جاتا ہے کہ وہ قدیم ہے، خود سے رحیم ہے اور وہ ہمیشہ رحیم رہے گا، اس معنی میں پہلی بات تو کوئی سمجھتا نہیں بالفرض، اس معنی میں اگر کوئی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدہ رکھے کہ حضور خود سے رحیم ہیں اور ہمیشہ رحیم رہیں گے اور یہ آپ کی رحیمیت کی صفت جو ہے خود قدیم ہے، ازلی ہے، واجب ہے، وہ دار اسلام سے باہر ہو جائے گا، لیکن کوئی مسلمان یہ نظریہ رکھتا نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، تو لہذا بسم اللہ شریف کے اندر جو یہ کلمات ذکر کیے گئے ہیں، شرک کی بحث جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ یہ نعبد و اياک نستعین کے اندر آئے گی، تو بسم اللہ شریف کے اندر جو کسی کا نام نہیں ہے سوائے اللہ کے، اس کی طرف مفسرین نے اشارہ فرمایا، اللہ رب العالمین کے واجب الوجود ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ سورہ حدید کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو مزید واضح فرمایا کہ وہی قدیم ہے، وہی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ سورہ حدید کے اندر آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، ارشاد ہو رہا ہے وہی سب سے پہلے ہے اور وہی سب کے بعد ہے اور وہی آیا ہے اور وہی پوشیدہ ہے اور وہی ہر شے کو جاننے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ نے بسم اللہ کے اس نظریے کو مزید کلیئر کیا ہے، مزید آسان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے وجود کے حوالے سے فرما ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اس کا ایک معنی علماء نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، میں اس کو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کو فرمایا کہ ہو الاول، تو یہ اول کا معنی کیا ہے، اس کا بڑا پیارا معنی امام راضی پیش کرتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے جب لفظ اول اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہو الاول، وہ اول ہے، تو فرمایا اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کے لیے محتاج الیہ ہے اور تمام کائنات اس کی محتاج ہے، یعنی وہ اول ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات اس کی طرف محتاج ہے اور وہ کائنات کا محتاج الیہ ہے کہ جس کی طرف کائنات محتاج ہو رہی ہے، اور جو محتاج الیہ ہوتا ہے وہ محتاج سے پہلے ہوتا ہے، وہ محتاج سے مقدم ہوتا ہے، وہ محتاج سے معظم ہوتا ہے۔ فرمایا اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کے لیے رب نے فرمایا کہ هو الاول فرمایا هو الاول والآخر. فرمایا آخر اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو فنا کر دے گا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سورہ رحمان بھی اس کا اظہار ہو رہا ہے. فرمایا آخر جو کہا گیا ہے, پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو فنا کر دے گا, سب چیزیں فنا ہو جائے گی اور وہ باقی رہے گا. لہذا اس لیے فرمایا هو الاول والآخر کہ وہ باقی رہے گا, اس کی ذات کو بقا ہے, جس طرح اس کی ذات پہلے سے ہے اور ہمیشہ رہے گی, تو پہلے سے ہونے کے اعتبار سے وہ اول ہے. وہ ساری کائنات کو ختم کر دے گا پھر بقا عطا فرمائے گا. تو بقا عطا فرمانے کی بنا پر ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ باقی ہے, ساری چیزیں فنا ہو چکی ہے, اس لیے فرمایا گیا کہ وہ آخر ہے. ہاں, اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین خود دوبارہ کائنات کو پیدا, لوگوں کو پیدا فرمائے گا اور پھر اپنے فضل سے ان کو بقا عطا فرمائے گا. یہاں سے اور کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے کہ دیکھیے اللہ رب العالمین باقی ہے, ہمیشہ ہے, لیکن ہم مرنے کے بعد اللہ کی عطا سے ہم بھی باقی ہو جائیں گے. جو قرآن کہتا ہے نا خالدین فیہا, کفار ہیں تو وہ گئے جہنم میں, وہ ہمیشہ ان کی حیات رہے گی, باقی رہیں گے اور جلتے اور سڑتے رہیں گے. مومنین کے لیے بھی ہے کہ خالدین فیہا بدا, کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے, انہیں کوئی نہیں نکال سکتا جنت سے, وہ ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے, انہیں کوئی اس جنت سے نکال نہیں سکتا, انہیں بقا ملے گی. تو اب دیکھیں کہ باقی رہنے کے اندر اگر شرک کا کانسیپٹ صرف لفظ کے اندر ہے تو باقی تو اس وقت جنتی بھی رہیں گے, جنتی کو کہاں موت آئے گی. جب موت نہیں آئے گی تو یہی تو آپ آیت الکرسی کے اندر پڑھتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جسے نہ اونگ ہے نہ موت ہے, تو جنتی کو بھی تو موت نہیں آئے گی, تو شرک ہو جانا چاہیے. لیکن شرک اس وقت کون کلیئر کرتا ہے؟ عطائی کا لفظ, کہ یہ بقا اللہ کی عطا سے ہوگی. یہ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ آپ عطائی عطائی کیوں کرتے ہیں, اس لیے کہ ہم نے کہا تم جیسی بھینس کی عقل والوں کو یہ مسئلہ سمجھ میں آئے, کہ تمہیں اتنا موٹا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا, اس لیے ہم ذاتی عطائی کی قید لگاتے ہیں. کہتے ہیں جی یہ تو چور دروازہ ہے, تو میں نے کہا پھر میدان میں حل کر کے بتا دو, پھر یہ سارا مسئلہ جو ہے کہ حل کر کے بتا دو. اللہ رب العالمین فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اپنے محبوب کو کہتا رؤوف الرحیم, حضرت جبریل کے لیے بھی اور آقا کے لیے بھی, انہ لقول رسول کریم, سارے صفات اللہ رب العالمین نے بندوں کو عطا فرمائے. سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو شروع ہو رہی ہے ابتدا معراج کی, تو اس میں انہ سمیع البصیر, علماء نے لکھا ہے کہ یہ قرینہ حضور کے لیے ہے, اور یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ انہ سمیع البصیر, ہمارے محبوب نے ساری سیر کر لی ہے, اب وہ سمیع بھی ہو گیا بصیر بھی ہو گیا ہے. کچھ لوگ چڑھتے ہیں یہاں پر سمیع بصیر کہنا حضور کے لیے جائز کیسا ہے, میں نے کہا سورہ دہر کے اندر اللہ نے تو انسانوں کو سمیع بصیر کہہ دیا ہے, تو جب عام انسانوں کو سمیع بصیر کہنا کو فرمائی ہے تو انہ کا مرجع جو عابد کی طرف جا رہا ہے وہ شرک لازم کیسے آ سکتا ہے؟ ایک بات, تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اب اللہ سمیع ہے, مصطفیٰ بھی سمیع ہے, انسان بھی سمیع ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ نے خود فرمایا سورہ توبہ کے آخر میں بالمؤمنین رؤوف رحیم, ہم نے مصطفیٰ کریم آپ کو رؤوف رحیم بتایا, تو فرق کیسا کریں گے؟ ذات اور عطا کا ہی کریں گے نا, ذات اور عطا کا کریں گے. یہ ذات اور عطا کے فرق کو لیتے نہیں, اس لیے کہ لے لیں گے تو ان کی دکان بند ہو جائے گی, لے لیں گے تو ان کی دکان بند ہو جائے گی. ہم نے کہا کہ تو مردہ ہے یا زندہ ہے؟ کہنے کا زندہ ہے. ہم نے کہا یہ بھی شرک ہے, اس لیے کہ خدا زندہ ہے, وہ تو خود کہتا ہے, خدا تو خود اپنے آپ کو لیو زندہ کا لفظ ہے کہ الحی القیوم, وہ تو زندہ تو خدا ہے, تو پھر تو مردہ ہے. اب اگر تو یہ کہتا ہے کہ جناب ہمارے دوست جو ہے وہ بہت بڑے مولانا ہے, تو یہ بھی کفر ہے, اس لیے کہ مولانا کا لفظ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے. سورہ بقرہ ختم ہو رہی, انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, اب خود کہتے ہیں نا کہ انت مولانا, یا اللہ مولانا تو ہے, تو ہمارا مددگار ہے, تو ہمیں کفار پر مدد عطا فرما دے. تو اب تمہارے 360 مولویوں کو تم مولانا کہتے ہو, تو میں کہتا ہوں یہ تو سری شرک ہو جانا چاہیے, اس لیے کہ مولانا کا لفظ تو قرآن نے اللہ کے لیے استعمال کیا ہے, انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. لیکن نہیں شرک ہوتا, اس لیے کہ ان کی اپنی دکان وہاں چلانی ہوتی, تو فرق یہی کہتے ہیں. ہاں مولانا اللہ رب العالمین کا جو ہے ہمارا مددگار ہے, بئی معنی ہے کہ وہ ذاتی طور پر ہے, اور ہمارے ملا جو ہے وہ عطائی طور پر ہے. ہم نے کہا یہ فیض پھر ہمارے بزرگوں کی طرف بھی تھوڑا نظر کرم کرو نا, کہ تم نے ساری دنیا ساری دکان اپنے لیے رکھی ہے, تو یہ صرف ایک گورکھ دھندا ہے, فراڈ ہے. اصل وہ ہے جو بزرگوں نے آج تک کہا ہے کہ جب تک واجب الوجود اور اس کی صفات کو قدیم نہ مانا جائے تو نہ ذات میں شرک ہو سکتا ہے نہ صفات میں شرک ہو سکتا ہے. اس طرح کہ آپ خود دیکھیں نا, جنتی جب جنت میں جائیں گے تو قدیم نہیں ہوں گے, ان میں ہمیشہ ہی نہیں آ جائے گی, وہ باقی نہیں ہو جائیں گے. تو باقی تو ہو گئے لیکن پھر بھی وہ شرک اس لیے نہیں ہوا کہ وہ اللہ کی عطا سے ہے. میں ایک بہت بنیادی کانسیپٹ عرض کر رہا ہوں اور ایک بہت علمی ایک مسلک پیش کر کے آگے چلتا ہوں تاکہ آپ اپنے ذہنوں میں پیش اس کو رکھیں. ابتدا اسلام میں ایک فرقہ نکلا تو اپنے آپ کو حنفی کہتا تھا, یہ حضرت امام حسن بصری کے دور کی بات کر رہا ہوں، تابعین کے دور کی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی برے صغیر کی بات نہیں کر رہا میں آپ کے سامنے. تو حضرت حسن بصری کے دور میں یہ فرقہ نکلا تھا، جس کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہر چیز کو تخلیق تو دینے والا ہے، لیکن وہ نظریہ، وہ فرقہ یہ کہتا تھا جس کو معتزلہ کہا جاتا ہے، جو اہل سنت سے خارج ہوا، اعتزال اس کو کہا گیا، اس کا یہ نظریہ تھا. ہماری ساری کتاب شرح قائد میں، ساری کتابوں کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے، خود تھانوی صاحب نے بہادر نوادر کے اندر بھی اس مسئلے کو لکھا ہے. میں صرف آپ کو یاد دہانی کے لیے ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں. وہ فرقہ جو تھا وہ یہ کہتا تھا انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے. کیا کہتا تھا؟ انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے. تین گروہ بنے، ایک نے کہا انسان بالکل منجمد ہے، پتھر کی طرح ہے، وہ کچھ نہیں کرتا، سب خدا کرتا ہے، یہ بھی کفر ہے. تو کیا وہ گناہ کر رہا ہے؟ تو کیا اللہ رب العالمین کر رہا ہے معاذ اللہ، تو یہ بھی کفر ہے کہ جو یہ کہے کہ انسان پتھروں کی طرح ہے. وہابیت کا عقیدہ بڑا عجیب ہے، ان میں بیک وقت چھ چھ فرقے جمع ہو جاتے ہیں. یعنی ہوتا تو یوں ہے نا کہ اگر چار پانچ فرقے ہو تو کوئی کسی کو فالو کر رہا ہے تو کوئی کسی کو، لیکن یہ عجیب ماجون مرکب ہے کہ ان کے اندر بیک وقت کئی سینکڑوں فرقے آ جاتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے، شاہ عبد العزیز صاحب نے خود لکھا تفسیر عزیزی کے اندر، یہ سارے حوالے آپ نوٹ کریں، تفسیر عزیزی کے اندر ایاک نعبد ویاک نستعین کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں تین فرقے ظاہر ہوئے. یہ تاریخ اسلام، اس کو جاننا ضروری ہے اگر آگے آپ کو بڑھنا ہے، قدم رکھنا ہے. فرما ایک فرقہ وہ تھا جو کہتا تھا انسان بالکل مجبور محض ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کو جبریہ کہا گیا اور وہ اہل سنت سے خارج ہے. میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ ان کا یہ نظریہ ہے کہ نہیں کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، ہے کہ نہیں؟ یہ نبیوں کے لیے جب کہتے ہیں کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا تو یہ جبریہ کا عقیدہ ہے. یہ کہتے ہیں انسان مجبور محض ہے، پتھروں کی طرح ہے. جس طرح خود تقی عثمانی کے والد، جس کو مفتی شفیع جامعہ کراچی والے دارالعلوم کراچی، انہوں نے خود لکھا، وہ کہتے ہیں کہ انسان تو بالکل، اور نبی پاک کے معجزے کے بارے میں کہتے ہیں کہ مثلا آپ پنکھے سے تشبیہ دیتے ہیں معاذ اللہ، کہ اگر آپ بٹن بند کر دیں پنکھے کا اور ہوا اس کو گما رہی ہو تو پنکھا خود گمراہ، ہوا گما رہی ہے. تو کہتے ہیں معاذ اللہ کہ نبی پر جو معجزہ کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو نبی کو اس کی خبر نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اور نبی کو خبر نہیں ہوتی، اس سے معجزہ صادر ہوتا ہے. میں نے کہا جی آپ تو مفتی اعظم تھے، لیکن میں اہل سنت کا ادنا خادم ہونے کے حوالے سے دو جملوں میں تمہارے سارے استدلال کی کلی کھولتا ہوں. ایک تو یہ کہ انبیاء کو خبر نہیں ہوتی تھی اتنا بڑا معجزہ ہو جاتا تھا، تو اس سے تو ہمارا موقف ثابت ہوا کہ جب ان کو خبر نہیں ہوتی تھی تو ان سے معجزہ صادر ہو جاتا تھا، اور اگر وہ چاہتے تو بدرجہ اولا صادر ہو سکتا تھا. اس لیے کہ خدا نے خود کہا والا سوف یوتی کا ربو کا فتردا، اس لیے کہ جو آپ نے جس جہد کی نفی کی ہے وہی ہمارے دعوے کا ثبوت ثابت ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے نبیوں کو خبر نہیں ہے، ان کے چاہے بغیر معجزہ صادر ہو جاتا ہے. میں نے کہا جن کی چاہت پر اللہ رب العالمین قرآن آیات اتارے، جن کے غلاموں کی چاہت پر، حضرت عمر کی چاہت پر قرآن آیات اتری ہیں، جن کے نالین کے تصدق سے ان کے غلاموں کی چاہت پر خدا قرآن اتارتا ہے، اگر ان کی چاہت کے بغیر اگر معجزہ ہو جائے تو ان کے چاہنے سے تو بدرجہ اولا ہوتا ہے. ایک بات، اور دوسری بات یہاں پر یہ جو کہی گئی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا فعل ہے، اس پہ مثال دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ دیکھیے اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، پتھر مار کے کسی کو مار دیا، اب مارا کس سے؟ پتھر سے، وہ مر گیا. اب اگر پکڑا گیا تو مارنے والے کو پکڑا جائے گا، پتھر سے کس کو سروکار ہے؟ تو معاذ اللہ اس نظریے میں یہ انبیاء کو پتھر ثابت کرنے کے لیے کہ قدرت نے ان سے کام لے لیا، قدرت نے ان سے معاذ اللہ کام لے لیا. اب یہ سارا کام معاذ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا تھا، نبی بمثل پتھر کے تھا، تو یہ جبریہ کا نظریہ ہے. بالاتفاق ان کو شریعت مطہر نے رد کیا، خارج اہل سنت قرار دیا. شاہ عبد العزیز صاحب، شاہ ولی اللہ، ساری امت کہتی ہے کہ گمراہ بدین ہے، ان کے قریب جانا بھی حرام ہے، ان کی تبلیغ سننا بھی حرام ہے. اس لیے کہ اگر سب خدا کرتا ہے اور بندہ بالکل مجبور محض ہے تو لاٹھی اٹھا کر خود اگر اس کے سر توڑنا شروع کر دے اور کہیں کہ جناب یہ میں تو نہیں کر رہا، یہ تو اللہ کر رہا، تو میں تو نہیں کر رہا، یہ تو اللہ کر رہا. اگر جبر ہے، اگر جبر اگر مان لیا جائے تو جنت اور دوزخ کا تصور ہی ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے وہ تو اللہ پڑھ رہا ہے معاذ اللہ، اگر کوئی مندر میں جا رہا ہے تو کیا خدا لے جا رہا ہے اس کو؟ خدا لے جا رہا ہے معاذ اللہ. اور خدا کہتا ہے کہ جناب مجھے شرک پسند نہیں ہے، پھر جو 360 بتوں کو مان رہے ہیں تو کیا خدا ان سے منوا رہا ہے معاذ اللہ؟ الغیاذ باللہ، تو پورا دین کا گویا کہ سارا نقشہ بدل جائے گا. اسی لیے فرمایا گیا کہ جو یہ کہے کہ انسان اپنے کرنے میں مجبور محض اس کو جبریہ کہہ کر اسلام سے خارج کر دیا گیا. ایک بات. دوسرا فرقہ وہ بنا جو بالکل آگے بڑھ گیا, اس نے کہا جی انسان مجبور تو نہیں ہے, اپنے افعال کا خود ہی خالق ہے, اپنے افعال کا خود ہی خالق ہے, اپنے افعال کو خود پیدا کرتا ہے, اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے سب کا سب خدا کا دخل ہوتا ہے, یہ کہتا ہے اس میں, یہ کہتا ہے سرے سے خدا کا دخل نہیں ہوتا, سب انسان خود کہتا ہے. اور درمیان کا گروہ وہ اہل سنت کا تھا, اور وہ کہا گیا کہ نہ انسان مجبور محض ہے نہ مختار مطلق ہے. ہاں جو وہ ارادہ کرتا ہے اس میں اس کا اختیار ہے, اس کے ارادے پر جو فعل بن جاتا ہے یہ خدا کی قدرت ہے. یہ درمیان کا مسئلہ جو ہے وہ اہل سنت کا ہے. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے, چل کرنے کی طاقت تو خدا نے دی تھی لیکن آنے کا ارادہ تو آپ نے کیا تھا نا, تو آنے کے ارادے کی وجہ سے آپ کو جنت مل رہی ہے. تو آنے کا ارادہ جو تھا یہ آپ کا کسب تھا, اور جو چل کر آپ آئے یہ خدا کی تخلیق تھی. تو یہ جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ یہاں پر اہل سنت کی طرف سے گویا کہ کلیئر ہوتا ہے. اب میں آپ کو یہ تینوں گروہ کے اندر تیسرا گروہ جو تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ انسان خود سے ہر چیز کا خالق ہے, خود سے ہر چیز کا خالق ہے. یہ گروہ دیکھیں صاف انداز میں کہتا ہے انسان اپنے اعمال کا خالق ہے, تو یہ مشرک ہونا چاہیے نا. مجھے بتائیے اس کے شرک ہونے میں کوئی حرج ہے؟ کوئی شک کر سکتا ہے؟ اب دیکھیں کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں وادی علیہ سنت پر. میں اس مثال کو ذرا ذہن میں رکھیں, ان کے نزدیک بھی یہ مشرک نہیں ہے, ان کے نزدیک بھی مشرک نہیں ہے. حالانکہ شرک واضح ہے, حالانکہ شرک بظاہر صورت میں واضح ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم خود اپنے افعال کے خالق ہیں. تو خود کو خالق کہہ رہا ہے تو کافر نہیں ہوگا, خود کو خالق کہہ رہا ہے مشرک نہیں ہوگا. لیکن میں کہتا ہوں ان کی بھی کتابیں اٹھا کر دیکھیں آپ, اور ہمارے مسلم بزرگوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں جن کو یہ بھی مانتے ہم بھی مانتے ہیں, اوپر اٹھا کر دیکھیں, تمام نے کہا کہ یہ گمراہی تو ہے لیکن مشرک نہیں ہے. اور سوال پیدا ہوا کہ حضور و مشرک کیوں نہیں ہے, وہ مشرک کیوں نہیں ہے, وہ اپنے افعال کا خالق اپنے آپ کو کہہ رہا ہے. فرمایا اس لیے کہ وہ اس معنی میں خالق نہیں کہہ رہا کہ جس معنی میں خدا کو کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں عطائی طور پر خالق ہوں لہذا شرک نہیں ہوا. تو میں کہتا ہوں ذرا غور سنیے, معتزلہ فرقہ جو اپنے آپ کو اعمال کا خالق کہتا ہے اور بولتا نہیں دل میں عطا کی نیت رکھتا ہے, اس کو مشرک نہیں کہا گیا. اہل سنت و رسول اللہ کے لیے جو بات مانتے ہیں اس پر یقین بھی کرتے ہیں, زبان سے کہتے بھی ہیں کہ یہ خدا کا فضل ہے, تو انہیں مشرک کیوں کہا کیا جاتا ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ میرے کہنے کا مقصد سمجھا؟ یعنی معتزلہ فرقہ تو صرف دل میں رکھتا ہے کہ ہم خالق ہیں, لفظ خالق زبان سے کہتا ہے, لفظ خالق جو اللہ کا اللہ کی صفت ہے, یہ ہم سے کہتے ہیں تم نے, یہ اتنے بڑے جائز کہتے ہیں تم نے داتا صاحب کو داتا کہہ دیا یہ شرک. اور میں نے کہا تمہیں یہی نہیں پتا کہ خدا کی صفات کیا ہے, خدا کو داتا کہنا جائز ہی نہیں ہے, نہ خدا کو سخی کہنا جائز ہے, نہ ابھی آگے بحث آ رہی ہے, نہ داتا کہنا جائز ہے. پہلے اپنے توحید کے قبلے درست کرو, اس لیے کہ داتا کا لفظ مخلوق کے لیے بولا جا سکتا ہے, خدا کے لیے نہیں بولا جا سکتا. تمہیں یہی نہیں پتا کہ خدا کو کس لفظ سے یاد کیا جاتا ہے, تم لفظ داتا پر لوگوں کو کہتے ہو کہ جناب یہ تو خدا کو کہنا چاہیے, تم تو علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں. ہم نے کہا یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لفظ خدا کو نہیں بولا جا سکتا, یہ بندوں کے لیے بولا جا سکتا ہے. تو میں تو یہ تو الگ مسئلہ ہے, یہ تو علماء نے اللہ کے لیے لفظ داتا سخی سائیں یہ سب منع کیا ہے, یہ تو الگ مسئلہ ہے. لیکن خالق تو خدا کی صفت ہے کہ نہیں؟ خالق تو اللہ رب العالمین کی صفت ہے, هو اللہ الخالق الباری ال, یہ تو 2800 بارے میں آپ پڑھتے ہیں نا, خالق کو اللہ کی صفت ہے. اگلا اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں خالق ہوں اپنے اعمال کا, میں خالق ہوں اپنے اعمال کا. یہ شعرا نہیں کہتے یہ میری تخلیق ہے. یہ شعرا آپ نے شعرا کو نہیں دیکھا کہ جب وہ کوئی نظم مرتب کرتے ہیں یا کوئی شعر لکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ میری اپنی تخلیق ہے. تو ان کو کسی نے کافر کہا آج تک اس لفظ؟ حالانکہ تخلیق ہے, وہ خالق ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو دیکھیں لفظ زبان سے خالق کہہ رہا ہے لیکن دل میں عطا کی نیت ہے. تو آج تک علماء نے 1200 سال سے معتزلہ کو مشرک نہیں کہا, بلکہ کہا یہ قول کہنا نہیں چاہیے, لیکن یہ مشرک اس لیے نہیں ہے کہ اس نے عطا کی نیت کی ہے. تو ایک زبان سے خدا کی صفت اپنے لیے مان رہا ہے, اپنے آپ کو خدا کی صفت کا متحمل مان رہا ہے, اور لفظ وضاحت بھی نہیں کر رہا عطائی اور ذاتی کی, صرف دل میں سوچ رہا ہے. امت نے اسے مشرک نہیں کہا. اہل سنت تو رسول اللہ کو نہ خالق کہتے ہیں بلکہ آپ کو خدا کے رزق کا قاسم بھی کہتے ہیں, تو اللہ کی عطا سے کہتے ہیں, زبان سے بھی کہتے ہیں, دل میں بھی یقین کہتے ہیں. تو یہ کتنا بڑی دھاندلی ہے کہ ایسے صحیح گروہ کو, ایسے اہل سنت کی جماعت کو مشرک کہہ کر طعنہ دیا جاتا ہے.
یا پڑھے لکھے, اس لیے میں نے علمی بحث یہاں پر لایا, ورنہ وہ بلے بلے والی بات کر کے میں آگے نکل جاتا. لیکن جو میں نے علمی بحث آپ کے سامنے رکھی ہے یہ تھوڑی سی, یہ اس لیے رکھی ہے تاکہ آپ کا شعور بالغ ہو کہ یہ ظلم ہے. اہل سنت نے کسی کو کافر نہیں کہا, ہم نے کسی کو مشرک نہیں کہا, ہم نے کسی کو دار اسلام سے خارج کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. یہ ظالم ہے جنہوں نے خود دین نہیں سمجھا, یہ خود دین نہیں سمجھا. بندر کے ہاتھ میں اگر ناریل آتا ہے, آپ نے مثال سنی ہے نا, ان کے ہاتھ میں ممبر آ گیا ہے. لہذا کبھی یہ داتا کہنا شرک ہے تو کبھی فلانا کہنا شرک ہے. او جاہلو, 40 دن جماعت میں لگانے سے پہلے علماء کے پاس بیٹھ کر پڑھو تو صحیح کہ خدا کی ذات کے کیا تقاضے ہیں اور اس کی صفات کے کیا تقاضے ہیں. تو بندر کے ہاتھ میں گویا کہ ناریل آ گیا ہے, اب یہ بھی مشرک ہے, یہ بھی مشرک ہے, یہ بھی مشرک ہے. ہاں ناریل توڑ کے اگر اس کو پانی پلا دے تو مطمئن ہو جائے, لیکن بندر ناریل توڑ نہیں سکتا اور یہ دین کو سمجھ نہیں سکتے. اس لیے کہ دین سمجھ میں جب آئے گا کہ جب صراط الذین انعمت علیہم, اس راستے پر چل کر ساری بات کی جائے گی. یہ میں نے علمی گفتگو بھی اس میں کر دی آپ کے سامنے, اور ایک آسان سی بات میں نے آپ کے سامنے چند منطقی مثالیں بھی آپ کی خدمت میں نے پیش کر دی. آگے اللہ رب العالمین سے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں آیا کہ کلمہ کہا جا رہا ہے لیکن اس کو مشرک نہیں کہا گیا. کیوں نہیں کہا گیا؟ صرف عطا کا, عطا کی نیت تھی. تو عطا کی نیت سے اگر شرک نہیں ہوتا تو پتا چلا کہ عطائی ذاتی یہ کوئی چور دھندا نہیں ہے. یہ اگر دل میں بھی ہو تو شرک نہیں ہوتا. یہاں پر تو مسلمان دل میں بھی رکھتے ہیں, عمل سے بھی ظاہر کرتے ہیں اور زبان سے بھی بولتے ہیں. ان کو تو مشرک کہتے ہو, قیامت کے دن تمہارا کیا حال ہوگا؟ حضور نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, کہ جب ایک شخص دوسرے کو کافر کہتا ہے اس میں عیب نہیں ہوتے, میں کہتا ہوں تمہیں ہم چیلنج کرتے ہمارا شرک ثابت کر دو, اور ہم کہتے ہیں کہ تم مسلمان خود نہیں ہو. اس لیے کہ جب تم مسلمان کو, بقول اس حدیث کے, کہ جب ایک شخص دوسرے کو کافر کہتا ہے تو اس میں وہ علت نہیں ہوتی ہے تو کفر لوٹتا ہے, کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے. اتنی وضاحت ہم نے کر دی, جب اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, ذات کے اعتبار سے ہم نے عبد اور بندہ کہہ دیا ہے, صفات کے اعتبار سے اللہ کی عطا اور اذن پر گویا کہ مامور مان لیا ہے کہ جب اللہ دیتا ہے تو مصطفیٰ کریم تقسیم فرماتے ہیں, اور اللہ نے آپ کو یہ منصب عطا فرمایا ہے. آپ کے پاس یہ منصب خود سے نہیں آیا ہے. اتنی ساری وضاحت کے بعد بھی اگر مسلمانوں کو کافر کہا جائے, یہ کس قدر دل آزاری کی بات ہے. یہ خوش ملائیت ہے. دعا کریں اللہ رب العالمین اس رذیل عادت سے ہمارے سینوں کو محفوظ فرما. فرما گیا هو الاول, اس کا ایک معنی یہ بیان کیا جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ محتاج لے ہے, دنیا اس کی طرح محتاج ہے. اور ایک معنی یہ بیان کیا کہ هو الاول, دلائل کے اعتبار سے وہ هو الاول والآخر والظاہر. تیسرا معنی بیان کیا وہ ظاہر ہے, اس کا معنی بیان کیا کہ دلائل کے اعتبار سے وہ ظاہر ہے. اسے سمجھنا چاہتے ہو تو کائنات کے اندر اور تمہارے جسم کے اندر جو چیزیں موجود ہیں, ان گنت نعمتیں, اس کی نشانیاں موجود ہیں, تو یقیناً وہ خود اللہ رب العالمین کی دلائل ہیں. وہ ظاہر, وہ ظاہر اس اعتبار سے ہیں کہ اس کے دلائل جو ہے بہت روشن اور واضح ہیں. فرمایا پھر والباطن, وہ باطن ہے یعنی انسان کے حواس سے باطن ہے. انسان اپنے حواس سے اس کو پا نہیں سکتا, انسان اپنے حواس سے اسے پا نہیں سکتا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے, اور اپنی حدیث کے اندر یہ جو جملے میں پڑھ رہا ہوں, یہ علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پر اپنے اس صحابہ کو ودیعت فرماتے تھے جن پر قرضہ بہت ہوا کرتا تھا, جن پر قرضہ بہت ہوا کرتا تھا. اور یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دائمہ رہی ہے کہ حضور رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھ کر سویا کرتے تھے. اب اس میں بھی کلمات یہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن, اس کا معنی حضور نے کیا لیا ہے؟ جو مفسرین نے لیا یقیناً سرکار سے لیا ہے, تو سرکار اپنے مبارک کلمات میں اس کی تفسیر میں ایک دعا بیان فرماتے تھے, اور وہ قضاء حاجت کے لیے اور بالخصوص جو ہے کہ قرض کی خلاصی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود یہ تلقین ہے. سرکار رات کے سوتے وقت ان کلمات هو الاول والآخر والظاہر والباطن اس کو کس طرح لیتے تھے؟ فرماتے اللہم انت الاول, یا اللہ تو اول ہے, فلیس قبلک شیء, اس لیے کہ تیرے سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے. وانت الاخر, اور تو آخر ہے, فلیس بعدک شیء, اس لیے کہ تیرے بعد کوئی چیز نہیں ہے. وانت ظاہر, مولا تو ظاہر ہے, فلیس فوق شیء, اس لیے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تجھے ڈھانپ رہی ہو. وانت باطن, مولا تو باطن ہے, فلیس دونک شیء, اس لیے کہ تیرے سوا کوئی چیز نہیں ہے. اقضی عنا ان الدین واغننا عن الفقر, یا اللہ ان ناموں کی برکت سے میرے قرضے کا تو ادا کر دے اور مجھے فقر سے محفوظ فرما دے, مجھے فقر سے محفوظ فرما دے. جامع ترمذی میں روایت موجود ہے, مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. ایک آخری معنی اس کا جو بڑا خوبصورت بیان کیا گیا, الاولو جس کی ابتدا نہ ہو. ایک معنی سبحان اللہ یہ بھی بیان کیا امام رازی نے, الاولو جس کی ابتدا نہ ہو, فرما الاخرو جس کی انتہا نہ ہو, الظاہرو فرمائے جو بلا حجاب ہو, الباطنو جو مستور اور پوشیدہ ہو. فرمائے یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور وہی اس کے یہ وہی اس کا خواہاں ہے اور یہ اسی کے لائق ہے. اللہ رب العالمین اپنے اسماء کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمارے حال پر خاص فضل و کرم فرمائے. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجئے گا. اب ایک بہت بنیادی چند منٹوں کی بحث میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ رب العالمین کے اسماء کے حوالے سے, اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیجئے. سورہ آراف کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 180 کے اندر ذکر کیا ہے, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, کہ اللہ ہی کے اچھے نام ہے اور اللہ ہی کے وہ پیارے اور خوبصورت نام ہے, لہذا جب تم چاہتے ہو کہ ان ناموں سے پکارو تو پھر تمہیں چاہیے کہ انہی ناموں سے اللہ کو پکارو جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, فرما ان لوگوں کو چھوڑ دو جو ان ناموس ان حق ناموس انحراف کرتے ہیں, دور ہو جاتے ہیں. فرما اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے تو انہی ناموں کے ساتھ پکارو کہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے خود ہی ذکر فرمائے ہیں. اس پہ ایک لمبی تفسیر ہے جس طرح کہ میں نے بھی عرض کیا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, کہ جو اللہ کے اچھے نام ہے اسی سے اللہ کو پکارو, اور کوئی نام اللہ کے لیے انتخاب نہ کرو جو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے پسند نہیں فرمائے اور اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ذکر نہیں فرمائے. اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر سخت اللہ کا کلام زجر بیان کرتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے ناموں کو یاد نہیں کرتے, یہ اللہ کو ان ناموں کے ساتھ ذکر نہیں کرتے, یہ اللہ کے ان صفات کا انکار کرتے ہیں. رب فرماتا وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو ان ناموں میں غلط راہ اختیار کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا اقدام یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ رب العالمین کے ناموں میں غلط راہ اختیار کرتے ہیں. اب ہم اس بات کے پابند ہو گئے ہیں کہ اللہ کو اسی نام سے ہم پکاریں گے جو نام اللہ نے اس کے رسول نے بیان کیے ہیں, اور اس کی تھوڑی تفصیل ابھی میں عرض کرتا ہوں. ہاں, جو رب نام اللہ رب العالمین کے شاعر شان نہیں, اللہ نے ان کے لیے مذمت بیان کی ہے کہ وہ حق سے منحرف ہیں اور وہ اس غلط طریقے پر ہیں کہ جس طریقے کو خدا پسند نہیں کرتا, جس نام کو خدا پسند نہیں کرتا اس نام سے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ کون سے نام ہے جس کو اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتا, پسند نہیں فرماتا, اور ان ناموں سے اجتناب ضروری ہے. اس لیے میں نے یہ بحث کو یہاں پر خاص طور پر اس لیے ذکر کیا تاکہ توحید کے تقاضے کے تحت اور دعا کے تقاضے کے تحت بسم اللہ کی تفسیر میں اس کا جاننا ضروری ہے. ایک بات, حدیث پاک کے اندر تو یہ آیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ورضا عنہ سے یہ روایت ہے اور بڑی تفصیل روایت ہے, کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں, اور یہ ارشاد ہوا ہے کہ جس نے ناموں کو یاد کر لیا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا, اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. صوفیہ نے یہ کہا کہ جو دن میں کثرت سے بھی اگر ان ناموں کو پڑھتا رہا وہ بھی جنت میں جائے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ جو اللہ رب العالمین کے ناموں کو یاد کرتا ہو, اس کی صفات کو یاد کرتا ہو, تو اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے کہ جو ہماری صفات سے ہمیں یاد کرتا ہے ہم اسے عذاب نہیں دیتے ہیں. جامع ترمذی میں 99 نام پورے موجود ہیں جو سید عالم نے خود بیان کیے ہیں. قرآن مجید کے شروع میں آپ دیکھتے ہیں کہ 99 نام لکھے ہوئے ہیں. یہ کوئی تحریف شدہ نہیں ہے, یہ اصطلاحی نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں توقیفی. یہ توقیفی نام ہے, یعنی توقیفی نام کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود سے نہیں بنائے گئے ہیں بلکہ یہ وہی ہیں جو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائے ہیں. یہ اصطلاحی نام نہیں ہے کہ چند چیزوں کو ہم نے دیکھا, چند خوبیوں کو ہم نے دیکھا تو یہ اللہ کا نام رکھ لیا, ایسا نہیں ہے. فرمائے توقیفی نام ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے گویا کہ خود اپنے محبوب کو بیان فرمائے اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ذکر فرماتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہ اسماء جو ہے یہ حصر نہیں ہے, صرف 99 نہیں ہے, اس سے بھی زیادہ ہے. جس کے دل کو اللہ جتنا روشن کرتا ہے اللہ رب العالمین ان کاملین کے سینوں پر اصل ناموں کی تعبیر کے تحت ان ناموں کو ان کے دلوں میں روشن کرتا چلا جاتا ہے. کہ جس طرح کہ حضرت ابوبکر بن عربی المالکی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے 1000 نام ہیں, اور ابن عربی کہتے ہیں کہ جو نام اللہ رب العالمین کے ذکر کیے گئے ہیں 99 یہاں پر, یہ حصر نہیں ہے, بس ہاں جو مشہور نام ہے 99 وہ ذکر کر دیے گئے، ورنہ اللہ رب العالمین کے اتنے نام ہیں جس کو اللہ جانتا ہے یا جتنا اس نے اپنے حبیب کو بتایا ہے اس کے حبیب جانتے ہیں. ہاں مخلوق کے لیے جس نام کا انکشاف واضح طور پر کیا گیا ہے وہ 99. اچھا اب نام ایک ہوتا ہے نام اور ایک ہے جس ذات پر لیا جا رہا ہے وہ نام اور ذات، اس کو کہتے ہیں اسم اور مسمہ. مثال کے طور پر ایک شخص کھڑا ہوا ہے اس کا نام عبدالجبار ہے، تو اس کی ذات جو ہے یہ مسمہ ہوئی، نام ذات جو ہے یہ مسمہ ہے اور نام جو ہے یہ اس کا اسم ہے. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ اسم جو ہے وہ مسمہ کا عین ہے یا غیر ہے، یعنی ذات مسمہ اور اسم ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ چیز ہے. تو یقیناً علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ذات اور اسم غیر ہے، عین نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہے. اگر اسم کو مسمہ کا عین قرار دیا جائے تو 99 خدا بن جائیں گے معاذ اللہ، یہ تصور پیدا ہو جائے گا. تو اسی لیے اسم جو ہے وہ مسمہ کا عین نہیں. اسی کو علماء نے لکھا کہ جو خدا کی ذات ہے اور خدا کی صفات ہے، تو ذات اور صفات کیا یہ دو، ذات جو ہے یہ صفات کا عین ہے یا اس سے خارج ہے؟ تو علماء نے اس کو ہی لکھا کہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ نہ اپنی صفات سے جدا ہے، نہ اپنی صفات سے جدا ہے اور نہ صفات کا عین ہے، کہ جو صفات ہے وہی خدا، رحمان جو ہے وہی خدا. ہاں رحمان جو ہے، اللہ جو ہے وہ رحمان ہے، لیکن رحمان ہی خدا ایسا نہیں ہے، ذات سے جدا نہیں ہے. یعنی صفات جو ہے وہ ذات سے جدا نہیں ہے اور صفات جو ہے ذات کا عین بھی نہیں ہے. جس کی پیاری مثال دی گئی ہے کہ گلاب کا پھول آپ لے لیں، اس مثال سے بڑے آسان انداز میں سمجھ میں آتا ہے. فاضل بریلوی نے بھی خوبصورت مثال اس میں دی ہے، فرمایا گلاب کا پھول لے لیں، پھول میں خوشبو ہے، خوشبو کا پھول سے تعلق ہے کہ نہیں؟ خوشبو کا پھول سے تعلق ہے کہ نہیں؟ لیکن پھول دور بھی پڑا ہو تو خوشبو آپ کو آ رہی ہوتی نا، تو خوشبو جو ہے وہ پھول سے جدا بھی نہیں ہے اور پھول کا عین بھی نہیں ہے. خوشبو اس پتی کا نام تو نہیں ہے، گلاب کی لال پتی جو ہے اس کو تو آپ خوشبو نہیں کہتے، اور جو مہک آپ محسوس کر رہے ہیں اس کو آپ گلاب بھی نہیں کہتے، اس کو آپ گلاب بھی نہیں کہتے لیکن جدا بھی نہیں کہتے. بس یوں سمجھ لیجئے کہ ذات جو ہے وہ صفات کا عین نہیں ہے اور نہ اس سے غیر ہے. تو یہ عین بھی نہیں غیر بھی نہیں. اس کی مثال یہ ہے جس طرح گلاب کی مثال دی گئی جس سے خوشبو نکلتی ہے، کہ وہ خوشبو جو ہے نہ وہ گلاب کے پتے ہیں اور وہ پتے جو ہیں نہ وہ خوشبو ہے، لیکن وہ ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں. یہ اس لیے کہ اس میں تعدد لازم نہ آئے، تعداد لازم نہ آئے. ایک بات. اس میں دوسری بحث جو ہے خاص طور پر وہ یہ ذکر کی گئی ہے، حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات یہاں پر کی، ذرا توجہ سماعت فرمائیے. وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات پر جو الفاظ دلالت کرتے ہیں اس کی تین قسمیں ہیں. غور سنی، اللہ رب العالمین کی ذات پر جو کلمات دلالت کرتے ہیں، جو صفات دلالت کرتے ہیں، ان کی تین قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے، توجہ سنیے گا، پہلی قسم یہ ہے کہ جن صفات کا اللہ تعالیٰ کے لیے ثبوت قطعی طور پر ہے، جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم جو صفات، یا وہ 99 جو نام ہے، اس کا ثبوت تو قطعی طور پر ہے. یعنی اللہ رب العالمین کو جو صفات، اللہ کو جو یاد کرنا ہے جن کلمات کے ساتھ، اس میں یاد کرنے کی، اللہ کو جس لفظ سے یاد کرنا ہے، جس صفت سے یاد کرنا ہے، جس خوبی سے یاد کرنا ہے، اس میں تین طریقے امام راضی بیان فرماتے ہیں. پہلا طریقہ تو وہی ہے کہ جس کا ثبوت قطعی طور پر آیا ہے، الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الغفار، یہ جو صفات اللہ رب العالمین کے ہیں، انہی صفات کے ساتھ اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہے، اس لیے کہ اس کا ثبوت قطعی طور پر ہے. ہاں ان کا اطلاق مفرد اور مضاف دونوں اعتبار سے صحیح ہے، یعنی جب اس کو مفرد رکھا جائے، صرف ملک کہہ کر پکارا جائے یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی درست ہے، اور کبھی مضاف کر کے پکارا جائے یا ملک ہو یا قادر ہو یہ بھی درست ہے. فرمایا وہ اسماء جن کا ثبوت قطعی طور پر ہے، یہ دیکھیں توحید کا مسئلہ، اس کو ذرا غور سے سنیے گا، وہ اسماء جن کا ثبوت قطعی طور پر اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے، جو 99 نام اس کی آسان سی مثال ہے، اس میں سے چند نام وہ ہیں جن کو مفرد بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی تنہا بھی اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، اضافت کے ساتھ بھی بولا جا سکتا ہے. فرمایا جس میں قادر ہے، قاہر ہے، یا وہ 99 نام پورے ہیں، یعنی قادر اگر آپ کہیں تو یہ مفرد ہے، یعنی تنہا استعمال ہو رہا ہے، قادر کہہ کر اللہ کو خطاب کیا یہ درست ہے. یہ اللہ کے لیے ہے. لہذا اب جس کا نام عبد القادر ہے اس کو قادر کہنا شرن سخت ناجائز ہے, اس کو یاد رکھیے آپ, کیونکہ یہ نام صرف اللہ رب العالمین کے ان ناموں میں سے ہے کہ جو مفرد کے طور پر بھی خدا کے لیے استعمال ہوگا اور اضافت کے طور پر بھی استعمال ہوگا. اضافت کے طور پر تو استعمال یوں ہو سکتا ہے عبد القادر بھی کہا جا سکتا ہے, یا اللہ کو اگر مخاطب کر رہے ہیں تو اس اعتبار سے یا قادر ہو یہ بھی کہا جا سکتا ہے, یا حروف ندا میں سے ہے اور قادر جو ہے منادا مضاف ہے, اس اعتبار سے یہ استعمال ہو سکتا ہے. یعنی یہ وہ صفات تھے جن کا ثبوت قطعی طور پر آیا تھا. دوسرے نمبر پر ہم چلتے ہیں جن صفات کا, یہ تو عام بات تھی, آسان تھی, اس لیے آپ سمجھ گئے. دوسری اور تیسری بحث بہت اہم ہے, اس کو سمجھنا, جو ہم صبح شام اللہ رب العالمین کے لیے جو کلمات کہتے ہیں. جن صفات کا بطور مفرد اطلاق صحیح ہے, امام راضی کہتے ہیں جس کو مفرد تنہا اگر اللہ کے لیے بولا جائے تو اس کا اطلاق صحیح ہے, یعنی الملک تنہا کہا, اضافت نہیں کی کسی کی طرف, القدوس تنہا کہا, اضافت نہیں کسی کی طرف, الجبار تنہا کہا, اضافت نہیں کی کسی کی طرف. تو فرماتے ہیں وہ صفات جن کا تنہا مفرد اللہ کے لیے اطلاق صحیح ہے, اور اگر اس کو کسی کی طرف اضافت کریں گے تو مجھے چاہتا ہوں, اگر اس کو اضافت کے ساتھ ذکر کریں گے کہ کس کا مالک ہے, کس پر قادر ہے, کس کا خالق ہے, تو فرماتے ہیں پھر اس میں شرائط ہیں, اضافت میں شرائط ہیں, اور وہ یہ ہے کہ پھر اچھی چیزیں خوب چیزوں کی طرف اس کی اضافت کی جائے گی, گندی چیزوں کی طرف اضافت نہیں کی جائے گی. مثال کے طور پر خالق اللہ رب العالمین خالق ہے, پیدا کرنے والا ہے, ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے یہ کہا جائے گا, ہر چیز کو پیدا کرنے والا یہ کہا جائے گا اجمالاً. لیکن تفصیل کے اندر اگر کوئی پوچھے کس چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو پھر یہ کہا جائے گا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا کرنے والا ہے, انبیاء کا پیدا کرنے والا ہے, اس آسمان کا پیدا کرنے والا ہے, اس زمین کا پیدا کرنے والا ہے. لیکن اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ معاذ اللہ کتوں کو پیدا کرنے والا ہے, خنزیروں کو پیدا کرنے والا ہے, معاذ اللہ بندروں کو پیدا کرنے والا ہے. اس لیے کہ یہ درست ہے کہ اللہ رب العالمین ان چیزوں کا خالق ہے, لیکن جب اللہ رب العالمین کے نام کی طرف نسبت کی جائے گی تو خوب چیزوں کی جائے گی, غلیظ اور ناپاک چیزوں کی نسبت کرنا یہ کفر ہے. یعنی یہ تو کہا جائے گا کہ خالق کل شے, اللہ ہر چیز کا خالق ہے, لیکن یہ کہنا سخت حرام ہے اور بہت شنی قول ہے کہ جب کہا جائے کہ اللہ خالق الخنازر والقرائن, کہ اللہ جو ہے وہ خنزیروں اور بندروں کا خالق ہے معاذ اللہ, اس قسم کے کلمات کو علماء نے سخت منع کیا ہے. فرمایا جب ان ناموں کی نسبت کی جائے گی تو خوبیوں کی طرف کی جائے گی, ان گندی چیزوں کی طرف نہیں کی جائے گی. فرمایا مذاق مستی میں کہتے ہیں تو اتنا ڈھیٹ ہے, خدا نے تجھے کیسے پیدا کیا معاذ اللہ. تو یہ وہ گھٹیا الفاظ ہیں کہ جس سے ایک لفظ بولنے کے ساتھ اللہ معاف فرمائے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے, یہ بڑے شنی الفاظ ہیں. تو اللہ رب العالمین کو جو مفرد کلمات ہے جس طرح کہ میں نے عرض کیا, جب یاد کیا جائے گا تو اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ جو خوبیوں والی چیز ہے اس کے ساتھ ذکر کیا جائے گا. ایک بات یہاں پر ایک نظریہ مزید سماعت فرما لیجئے کہ جب عظیم ذات ہو, جب عظیم ذات ہو اور اس کا ذکر جب کیا جائے, جب عظیم اور محتشم ذات ہو اس کا جب ذکر کیا جائے تو اس کی تعظیم اور اس کے ذکر کرنے والے شخص کی نیت ہو یا نہ ہو, اگر وہ اس کا ذکر ایسے لوگوں کے ساتھ کر دے کہ جو اس کی شایان شان نہیں, تو اس میں توہین کی نیت ہو یا نہ ہو, کلمے کا اس پیرائے کے اعتبار سے وہ کلمہ کفریہ اور حرام قرار دیا جائے گا. جس طرح کہ ایک شخص ہے وہ اللہ رب العالمین کی تخلیقی کا ذکر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز کا خالق ہے, خنزیروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا, کافروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا, شیطان کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور بندروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا, اگر وہ اس قسم کے کلمات کہتا ہے تو علماء نے کہا اس کو روکا جائے گا, اس لیے کہ جب اتنی خوبیاں کوئی کم پڑی ہوئی ہیں کہ تو اس سے اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کر رہا, یاد کر رہا ہے تو اس کو یاد کر رہا ہے. یعنی کوئی خوبیاں کم ہیں تو مجھے چاہوں گا پھر میں کہ کوئی خوبیوں والی چیزیں کم ہیں, حسن و جمال والی چیزیں کم ہیں کہ اس کو چھوڑ کر تو اللہ رب العالمین کے یہ جملے لا رہا ہے. تھانوی پر کفر کا فتویٰ لگائی اسی وجہ سے تھا کہ جب اس نے اپنے منہ سے یہ بکواس کی کہ اگر کل علوم غیبیہ کی بات کی جائے تو یہ تو رسول اللہ کو حاصل نہیں, رہے بعض علوم غیبیہ تو اس میں رسول اللہ کی کیا تخصیص, ایسا علم غیب تو زید امر ایرے غیرے نتو خیرے جانوروں کو بھی حاصل ہے. تو باپ دیکھیے کفر کی کئی وجہ تھی, تھانوی کے کفر کی کئی وجہ تھی. اب لوگ تھانوی کے عاشق ہیں میں کہتا ہوں اگر آپ کے میری ایمانی غیرت ہے تو اس تقاضے سے اس بات کو سنیے گا، اور رسول کی محبت اور اللہ کا احترام ہے تو اس تقاضے سے یہ بات سنیے گا کہ جس پہرائے میں تھانوی حضور کے علم کو ذکر کر رہا ہے تو کیا خوبیاں کوئی کم تھی؟ وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ ایسا علم تو صحابہ کے پاس بھی ہو سکتا ہے، ایسا علم تو دیگر انبیاء کے پاس بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ آگے کہتا ہے ایسا علم تو ہر ایرے غیرے جمی بہائم حیوانات اور درندوں کو بھی حاصل ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی نسبت کرتے ہوئے کیا حضور کے علم کی نسبت کے لیے خوبیوں کے پہلو کم تھے؟ جس بدبخت نے آگے ایرا غیرا زید عمر بکر جمی بہائم یعنی درندے اور حیوانات جس میں کتے خنزیر سب آ جاتے ہیں معاذ اللہ، سب کو لا کر حضور کے علم کے سامنے توبہ توبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حضور کے علم کے سامنے رکھا کہ اگر حضور کے لیے بعض علم مانا جائے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم تو زید عمر بکر جمی حیوانات کو بھی حاصل ہے، چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے تو اس کے کفر کے تو کئی طریقے ہیں، کئی حوالوں سے وہ کافر ہے، لیکن ایک جو بات چل پڑی ہے تو میں اس کے ضمن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو ہے کہ اللہ کے محبوب اور اللہ رب العالمین کو ایسی خوبیوں سے یاد کرنا ہے کہ جو خوبیاں اللہ نے ان کے شاہ نشان مرحمت فرمائی ہے، لیکن ایسی چیزیں جو ان کی ذات اور احترام کے خلاف جا رہی ہو۔ لوگ کہتے ہیں یہ تھانوی صاحب کی نیت یہ نہیں تھی، ہم نے کہا اس میں نیت کا کوئی دخل نہیں ہے کہ جب اللہ کے محبوب کے علم کی تشبیہ جب دی گئی ہے جانوروں کے ساتھ، کتوں کے ساتھ، معاذ اللہ حیوانات کے ساتھ، تو یہ توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کو اگر آپ اپنے مولویوں پر بھی فٹ کریں تو یہ توہین ہے۔ اگر یہ بات کی جائے کہ تھانوی صاحب تھے تو دیوبندیوں کی حکیم الامت، ان کے پاس تو بڑا علم تھا، اگر ایسا بڑا علم تھا تو ایسی کون سی بڑی بات ہے؟ ایسا علم تو کتے کے پاس بھی ہے، خنزیر کے پاس بھی ہے، چمار کے پاس بھی ہے، ٹھیک ہے، ہر گویا کہ ایرے غیر تو خیرے کے پاس ہے۔ ہم نے کہا تھانوی صاحب کی تعریف ہوگی کہ توہین ہوگی؟ اگر تعریف ہے تو یہ لکھ کر دو اپنے فتوے کے اندر، لکھ کر دو کہ جیسا علم مولوی اشرف علی تھانوی کا تھا، یا یہ لکھ کر دو کہ تھانوی صاحب کی دو آنکھیں تھیں، تو دو آنکھیں تھیں تو اس میں تھانوی صاحب کی کیا تخصیص؟ ایسی دو آنکھیں تو کتے کی بھی ہو سکتی ہے، کتے کی دو آنکھیں نہیں ہے۔ میں ملا رہا ہوں کہ جس کو حضور کی توہین یہاں نظر نہیں آتی ہے شاید وہ اس سے کوئی عبرت لے کر اپنا ایمان بچا لے۔ اگر یہ کہنا کہ تھانوی صاحب تھے بڑے حسین اور جمیل اور ان کی دو آنکھیں تھیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ لوگ تو بندر اور خنزیر کو بھی اپنی ساخت کے اعتبار سے الگ الگ نسلیں اس میں خوبصورتی کا پہلو نکالتے ہیں، اور رہی دو آنکھیں تو دو آنکھیں میں کیا کمال ہے؟ جس طرح کہتے ہیں حضور کا بعض علم ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ تو اگر دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، دو ٹانگیں ہیں، اور بڑی باتیں آگے ہو سکتی ہیں خیر، تو اگر یہی ہے تو اس میں تھانوی صاحب کی کیا تخصیص؟ ایسی دو آنکھیں تو کتے کے پاس بھی ہوتی ہے، خنزیر کے پاس بھی ہوتی ہے، گدے کے پاس بھی ہوتی ہے، تو پتا چلا کہ پھر چاہیے کہ سب کو تھانوی کہا جائے۔ ذرا کہتا ہے چاہیے کہ پھر سب کو علم غیب کہا جائے، تو پھر چاہیے کہ سب کو دو آنکھوں والا جہاں ہم دیکھیں تو کہیں یہ تھانوی جا رہا ہے، کتے کو دیکھیں تو اس میں توہین ہے کہ نہیں؟ اگر توہین ہے تو شرم آنی چاہیے تمہیں، مر کر خدا کو کیا جواب دو گے کہ اگر تمہیں اس میں تھانوی کی توہین نظر آتی ہے؟ ہمارا کوئی فرقہ واری اختلاف نہیں، یہ مذہب کی بات ہے، دین کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے، اگر یہ ہے تو پھر یہ کہنا حضور کے لیے کہ اگر بعض علوم غیبیہ حضور کے ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ ایسا علم تو زید بکر جانوروں کو بھی حاصل ہے، چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے، تو اس میں توہین نظر نہیں آتی؟ اگر اس میں توہین نظر نہیں آتی تو یہ تھانوی کی میں نے بات کر دی ہے، اگر اس سے اس کی توہین ہو سکتی ہے تو حضور کی توہین تو بدرجا اولا ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس کی تو کوئی اوقات اور حیثیت نہیں تھی۔ میرے آقا کی عظمت تو یہ ہے کہ جہاں وہ قدم رکھتے ہیں تو قرآن اس کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ جنہیں خدا ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت علی العالمین کہتا ہے، جن کے بطن سے وہ پیدا ہوتے ہیں تو خدا کہتا ہے والدی وما ولد، محبوب اس تو جو بیٹا ہے تیری بھی قسم ہے اور تیرے والدین کی بھی قسم ہے۔ قرآن تو کہتا ہے حضور علیہ السلام وہ تقلبک فی ساجدین، محبوب تو اتنا عظمت والا ہے کہ جن کی پشتوں میں تو رہتا تھا وہ ساجدین ہیں، ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو تھانوی کے لیے تو کوئی عظمت کا پہلو ہے نہیں، اس کے اوٹ پٹانگ کام تو آپ جانتے ہی ہیں نا، حکایت اولیاء اس کی اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے، ان مولویوں نے ایک دوسرے سے شادی کی اجازتیں دی ہوئی ہیں، ہاں ہاں دارالشاہ سے اٹھا کر آپ کتابیں پڑھ سکتے، جس کا خود کوئی معیار اخلاقی نہ ہو اس کے لیے اگر یہ عبارت توہین کی بن سکتی ہے تو جس کے صدقے اللہ نے کائنات بنائی، جس کی طرف اگر ابو لہب ہاتھ اٹھا دے تو قرآن میں پوری سورۃ تبت یدا نازل ہو جاتی ہے، جس کے چہرے پر اگر زلفیں آ جاتی ہے تو خدا کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، جس کو خدا نے اتنی عظمت عطا فرمائی ہے اس کے لیے تو یہ بدرجہ اولا 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 یہ کفر ہے، توہین ہے، لہذا یہ عبارت کفریہ ہے. قائل جس نے لکھا اس کو مسلمان سمجھنے والا اس عبارت کو سننے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد، اس کے کانسیپٹ کو واضح ہونے کے بعد، اب بھی اگر اس عبارت کے باوجود اگر کوئی اس کو مسلمان سمجھے گا تو وہ بھی کافر ہے. اس لیے کہ شریعت کا طریقہ یہی ہے کہ کفر کو اگر کفر نہ کہا جائے تو کہنے والا خود کافر ہوتا ہے. سمجھ گئے اختلاف کس پر ہے؟ تیجے چالیسویں پر نہیں ہے، حضور کی عظمت پر ہے. اور بنے ہیں بڑے عاشق رسول، عاشق رسول ہو تو ختم کیوں نہیں کرتے ان چیزوں کو، لکھ کر کیوں نہیں دیتے کہ اس لانتی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس سے کوئی ہم تعلق نہیں رکھتے، اس سے ہمارا کوئی حوالہ نہیں ہے. لکھ دیا صاف طور پر اسماعیل دہلوی نے، اگر حضور اگر نماز میں بیوی سے صحبت کرنے کا خیال آ جائے، نماز سے اگر بیوی سے مجامعت کا خیال آ جائے، یہاں تک کہ گدے کا بیل کا خیال آ جائے، مراد اور مقصد اس سے اس عبارت کے نکل رہا ہے، وہ آپ کے ذہنوں کے مطابق سمجھا رہا ہوں. اس کے علاوہ اور کوئی موضوع نہیں نکل سکتا، نکل سکتا ہے تو میں بڑے امانتداری سے اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. بزت عبارت کا جو مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ بیوی سے مجامعت، بیوی سے صحبت کا خیال اگر نماز میں آ جائے، گدے کا خیال آ جائے، بیل کا خیال آ جائے، نماز اسی جگہ پر کھڑی رہتی ہے، نماز اسی جگہ پر کھڑی رہتی ہے. لیکن اگر پیر و مرشد کا خیال آ جائے، یہاں تک کہ آ جناب رسول اللہ کا خیال آ جائے، تو یہ شرک ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ نمازوں میں تم نے رسول اللہ کے خیال کے بارے میں یہ لکھا کہ گدا اور ان تمام چیزوں کے خیال تو بہتر ہے، اور خود لکھا کہ بہتر کا لفظ موجود ہے کہ رسول کے خیال سے بہتر یہ ہے کہ بندہ ان چیزوں کا خیال لائے، اس لیے کہ یہ حقیر خیال ہے، اس سے بندہ جناب جو ہے کہ وہ شرک کی طرف نہیں آتا، رسول کا خیال آ جائے تو عظمت کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں یہ کفر نہیں ہے. اب آئیے عبد الماجد دری آبادی کے پاس، جو تھانوی صاحب کا خلیفہ ہے. تھانوی صاحب نے پوری زندگی ان کے ساتھ گپ ماری ہے اور پورے خط ان کے شائع ہوئے ہیں. ایک خط ایسا آیا، عبد الماجد دری آبادی خود لکھتے ہیں جو خاص خلیفہ ہیں، کہتے ہیں حضور جب نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں دل نہیں لگتا، لیکن جب آپ کے چہرے کو آنکھوں کے سامنے لاتا ہوں تو لفظ موجود ہے. دیکھو جب رسول کے گستاخ ہوتے تو خدا کہاں کہاں لے جا کر ان کو ذلیل کرتا ہے. اس کے اگر آنکھوں میں آیا بھی تھا یہ بھونڈا تصور تو اس نے لکھ دیا تاکہ اور ذلت ان کے سر پر مسلط ہو جائے. عبد الماجد دری آبادی لکھتا ہے کہ حضرت نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں دل نہیں لگتا، لیکن آنکھیں بند کرتا ہوں تو آپ کا تصور میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے، دل لگ جاتا ہے. تو تصور کو چھوڑ دوں یا آپ کی فوٹو اپنی آنکھوں کے ساتھ لگا کر رکھوں؟ تھانوی صاحب کہتے ہیں جس طریقے سے آپ کا دل لگتا ہے نماز پڑھتے چلیے. تو اگر تھانوی کا فوٹو آنکھوں میں آ جائے، تصویر آ جائے، نماز ہو جاتی ہے. میں صرف ایک تقاضا کرتا ہوں اس پر، فوٹو آئے نہ آئے الگ مسئلہ ہے، کون ہے کیا الگ مسئلہ. اگر تمہارے تصور سے تمہاری مرید کی نماز ہو سکتی ہے اور وہ بہتر ہے، تو تم ظالموں یہ کیسے لکھ گئے کہ رسول اللہ کا خیال جانور اپنی بیوی سے مجامعت اور گدے کے خیال سے بھی بدتر ہے؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، یہ کیسے لکھ گئے؟ نوجوان دوستو آپ ان کو پکڑو، اگر کالجوں میں یہ اپنے اسماعیل دہلوی کو ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں، اسماعیل شہید کو کہتے ہیں، کہہ دیجئے اسماعیل شہید ہے اور اس نے بالاکوٹ میں جہاد کیا ہے. میرے دوستوں یہ ہماری تعلیمی نصاب کے اندر بہت بڑی تحریف ہے. اسماعیل دہلوی مجاہد نہ تھا، اس کی کتابیں خود موجود ہیں، وہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا. جس کو اسماعیل شہید کہا جاتا ہے، یہ اسماعیل شہید نہیں تھا، یہ خود دین کا غدار تھا. آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تاریخ کالا پانی پڑھ لیں، تاریخ دعوت و عظیمت پڑھ لیں، خود ان کے لکھی ہوئی تاریخ، تاریخ حیات طیبہ آپ پڑھ لیں، یہ خود ان کے گھر کی کتابیں لکھی گئی ہے. لیکن ظلم یہ ہوا کہ وہابی پروفیسروں نے اور ان کے لوگوں نے پورے یونیورسٹی کے حلقے کو قبضہ کیا اور سارے نصاب کو نکالا اور نصاب میں لا کر فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر اور گویا کہ میٹرک کے نصاب ہسٹری کے اندر ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا کہ جناب یہ اسماعیل یہ بڑے اسلام کے غازی تھے. ان سے پوچھو مارے کہاں گئے تھے؟ کہنے لگے جی بالاکوٹ میں مارے گئے تھے. ہم نے کہا بالاکوٹ میں مارا کس نے؟ کہا سکھوں نے. میں نے کہا تھوڑا شرم کرو، سکھ تو امرتسر میں تھا، بالاکوٹ میں تو مسلمان تھے. ساری بات چھوڑو، بالاکوٹ میں مارے گئے کہاں؟ کہا لڑائی کس سے ہوئی تھی، ذرا نام بتا دو. چلو لڑائی کس سے ہوئی تو سکھ کا نام بتا دو. میں کہتا ہوں اگر یہ نام بتا دے تو 1000 میری جیب سے لے جانا، لیکن میں ان کی کتابوں سے بتاتا ہوں. جس سے ان کی لڑائی ہوئی تھی اس کا نام عثمان تھا. عثمان سکھ کا نام ہوتا ہے؟ بولو، سکھ کا نام ہوتا ہے. تو یہ جو آج طالبان یہ کام کر رہے ہیں، یہ ان کے گرو گھنٹال ہے. تو انہی کی پیروی میں وہ کر رہے ہیں. جس طرح آج بھی وہاں پر مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہیں اسماعیل دہلوی اور یہ سید احمد رائے بریلی جس کو شہید کہتے ہیں, یہ ہندوستان سے گیا ہی وہاں پر تھا. اس لیے یوسف زئی قبیلے کی عورتوں پر غلط نظریں جب انہوں نے ڈالی, وہیں پر یہ پٹھانوں کا غیرت مند پٹھانوں نے ان کو زمین کے اندر دفن کیا, ان کی قبریں تک نہیں ملی ہے. تو یہ ظلم ہے, ظلم ہے, یہ تاریخ کے اوپر بہت بڑا الزام ہے. آپ کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہندوستان کی وہ قدیم تاریخیں آپ پڑھیں جو آج بھی موجود ہے, جس میں یہ واضح طور پر لکھا ہے یہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے گئے تھے, یہ سکھوں کو مارنے کے لیے نہیں گئے تھے. ہاں فرق یہ ہے, جس طرح آج طالبان کسی کو مارتا ہے اور ذبح کرتا ہے تو کہتا ہے یہ کافر تھا, تو کیا اس کافر کے کہنے سے یہ کافر ہو جائے گا؟ کیونکہ اتنی فورسز ہمارے فوجی جوانوں کو, ہمارے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے, ایک ایف سی کا نوجوان پٹھان جس کو انہوں نے پکڑا, اس کی ویڈیو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. اس نے سب کے سامنے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, کلمہ پڑھا اس نے. اور اس نے اس کو کہا کہ تو مجھے ذبح کرنا مجھے فکر نہیں ہے, لیکن ان کو بتا کہ میرا قصور کیا ہے, میں ہندو ہوں, کافر ہوں, سکھ ہوں, ہوں کون. اس نے پڑھا امنت باللہ وملائکتہ, اپنے ایمان کا ثبوت دیا اور انہوں نے اس کو ذبح کر دیا. اور کیا کہا کہ یہ کافر تھا, تو مجھے بتاؤ یہی گورکھ دھندا اسماعیل دہلوی نے کیا تھا, یہی گورکھ دھندا سید احمد کا تھا, یہ مجاہد نہیں پکے شیطان تھے, ساری کتابوں کے اندر موجود ہے, یہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے. انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے بالاکوٹ کے اندر چڑھائی کی ہے, ان کا شہادت حسین سے اور اسلامی جہاد سے کوئی تعلق نہ تھا. جس طرح آج اس جو صبح سرحد میں ہو رہا ہے اس کو آپ جہاد کہیں گے؟ جہاد ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے اس کو جہاد؟ جس طرح یہ جہاد نہیں ہے میرے دوستو, تو وہ بھی جہاد نہیں تھا, وہ بھی جہاد نہیں تھا. اللہ رب العالمین ان کی شر سے ہمارے اس ملک کو محفوظ فرمائے. آخری جملے تیسرے اعتبار سے سن لیجئے, جو میں نے دوسرے لفظ کی وضاحت تھی اس لیے میں نے تھانوی کا قول آپ کے سامنے گویا کے لا کر رکھا, یعنی خود کی تصویر آ جائے تو نمازیں ہو جاتی ہیں, رسول اللہ کا خیال آتا ہے نماز نہیں ہوتی. معاذ اللہ کتنا گھنونا یہ تصور ہے. اور پہلی بات یہ کہ میں نے اس پر کوئی وضاحت نہیں کہ انہیں کے گھر کا جواب سامنے رکھ دیا ہے, انہیں کے گھر کی کتاب تھی کہ یہ حرام ہے اور انہیں کے گھر کی کتاب ہے کہ جی ہو سکتا ہے. تو یہ ہے گورکھ ڈنڈا, یہ کہتے ہیں دین میں فراڈ اور دھاندلی, دین میں فراڈ اور دھاندلی. دراصل بندر کے ہاتھ میں آ گیا ہے ناریل, ان کو خود نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اتباع کس کی کرنی ہے. خود جس چیز کو حرام لکھتے ہیں, شرک لکھتے ہیں, خود اپنے مولویوں کے لیے اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جب بندے کے دل سے اللہ نہ کرے حضور کی محبت کم ہوتی ہے, تو وہ ایسی دردر وہ پھٹکار اس پر برس رہی ہوتی ہے, ایسی وہ دردر بھٹک رہا ہوتا ہے. اس لیے سب سے بڑا علاج, سب سے بڑی ہدایت جو ہے وہ حضور کا ادب اور تعظیم ہے. بندہ جب اپنے اوپر حضور کے ادب اور تعظیم کو طاری کر لیتا ہے, مدینے والے آقا کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا دیتا ہے, تو بس وہی اس کی دستگیری کرتی ہے اور وہ ہر جگہ پر انہی کی ذات کو بلند اور بالا رکھتا ہے. آخری چیز میرے دوستو یہاں پر جو ہے وہ ذرا توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرما لیجیے. علامہ طفتزانی رحمتہ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک بات کی ہے, ایک خاص آخری چند جملے حرض کرنے کے لیے جو اس حوالے سے علامہ طفتزانی نے یہاں پر بات کی. اگر یہ اعتراض کیا جائے اللہ تعالیٰ موجود, واجب اور قدیم کا اطلاق اللہ پر کیسے صحیح ہوگا, کیونکہ ان کا شریعت میں ثبوت نہیں ہے, ان کا شریعت میں ثبوت نہیں ہے. تو اس کا جواب خود دیتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ہاں اللہ رب العالمین کو جس نام سے یاد کیا جائے گا اس کے چند طریقے ہیں. فرمایا ایک چیز تو وہ ہے جو قطعی ثبوت, ثبوت کے اعتبار سے, وہ لمبی چوڑی بحث کو میں آسان کر کے آپ کے ذہنوں کے مطابق بنا رہا ہوں, کہ جس کا ثبوت قرآن و سنت میں آ گیا ان اسماء کے ساتھ اللہ کو یاد کیا جائے گا, ایک بات فرماتے. دوسری بات یہ ہے کہ جس کا ثبوت اجماع کے ساتھ ہو. آج تک امت جو اللہ رب العالمین کے لیے وہ لفظ کہہ رہی ہو, وہ لفظ کہہ رہی ہو, تو فرمایا کہ وہ لفظ اللہ رب العالمین کے لیے گویا کہ بولا جائے گا. اور وہ اسماء جو, وہ نام جو لغت میں اللہ تعالیٰ کے لیے نام کے طور پر ہے, ڈکشنری کے اندر جو لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے نام کے طور پر ہے, عربی کتب کے اندر جو اللہ رب العالمین کے نام کے لیے ہے, ان کا اطلاق اللہ رب العالمین پر کیا جائے گا. لہذا لفظ خدا, ایک سوال پیدا ہوتا ہے خدا کہنا کیسا ہے؟ خدا لغت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کے لیے عالم ہے, نام ہے. اس لیے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت نے اور ہمارے تمام علماء نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کو خدا کہنا جائز ہے, خدا کہنا جائز ہے. اس لیے کہ لغت کے اعتبار سے بھی یہ طریقہ ہے اور اجماع اس کا چلا رہا ہے, ایک بات. لیکن اللہ کو میاں نہیں کہا جائے گا, میاں کا لفظ اللہ کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن بڑے آپ حیران ہوں گے, تھانوی صاحب جب بھی اللہ کو لکھتے تو اللہ میاں لکھتے ہیں. ہاں ہاں ترجمہ آپ ان کو اٹھا کر اللہ میاں. اب ذرا عقل سے خود سوچیں, میاں کا معنی دلال کے بھی آتا ہے, میاں کمانا دلال کے بھی آتا ہے، میاں کمانا شوہر کے بھی آتا ہے، تو یہ معنی اللہ رب العالمین کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو میاں، اللہ میاں کہنا جائز نہیں ہے، ہاں خدا کہنا جائز قرار دیا گیا ہے لیکن میاں کا لفظ جائز نہیں. اسی طرح علماء نے یہ چیز لکھی ہے کہ لغت میں سخی کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، لغت میں سخی کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے. اور سخی اور داتا ایک ہی نام میں ہے، سخی اور داتا ایک ہی نام میں ہے، تو سخی کا لفظ اللہ کے لیے نہیں بولا گیا، تو اسی طرح داتا کا لفظ بھی اللہ کے لیے نہیں بولا گیا. تو جب داتا کا لفظ اللہ کے لیے بولا نہیں گیا تو میرے داتا کے لیے وہ لفظ بولنا شرک بھی نہیں ٹھہرا. پھر پہلی بات، اگر وہ ہوتا بھی تو لفظی اشتراک کے اعتبار سے وہ شرک ہوتا بھی نہیں، وہ شرک ہوتا بھی نہیں، اس لیے کہ جب تک معنی میں اتحاد نہیں ہوتا. لیکن اللہ رب العالمین کو اس لیے آخری دور میں سائیں کے لفظ سے بھی منع کیا گیا، لفظ سائیں بھی اللہ رب العالمین کے لیے نہیں بولا جائے گا، لفظ میاں بھی اللہ رب العالمین کے لیے نہیں بولا جائے گا. سخی، جس طرح کہ ہمارے بعض دیہاتوں کے اندر سخی بادشاہ ہے، سخی بادشاہ ہے، اس قسم کے کلمات سے بھی اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے اور علماء نے منع فرمایا. ہاں جواد کا لفظ اس معنی میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ جواد ہے، پھر اس کا معنی یہ کیا جا سکتا ہے کہ بہت بڑا سخی ہے. لیکن اللہ رب العالمین کے لیے جو نام ذکر کیا جائے گا وہ وہی کیا جائے گا جو علماء نے جس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر یہ لفظ اللہ کی تشریح کے طور پر یہ چند ضروری ابحاث تھی ہمارے عقیدے کے اعتبار سے اور ہمارے نظریے کے اعتبار سے، اور ضروری تھی. اور ایک آخر میں پھر سن لیجیے، گھٹیا جگہوں پر اللہ رب العالمین کے نام کو نہیں ذکر کیا جائے گا، نہ گھٹیا مثالوں پر ذکر کیا جائے گا، اس لیے فوراً اس وقت انسان کا ایمان جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اور قرآن کہتا ہے مومنین کون ہے، فرما مومن وہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہے جس سے وہ سب سے زیادہ ٹوٹ کر، سب سے زیادہ شدت سے جس سے وہ پیار کرتے ہیں وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. تو لہذا اپنے بول چال کے روزمرہ ماحول کے اندر بھی اپنی زبان کو بڑے احتیاط کے ساتھ چلانا چاہیے کہ ہم کس پہرائے میں اللہ کا نام لے رہے ہیں، کس مثال پر ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں. کہیں مزاحم تو یہ چیز ذکر نہیں کی جا رہی ہے، اس میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ایمان آتا بہت دیر سے ہے، جانے میں اسے بہت جلدی ہوتی ہے. مومن وہ ہے اور مسلمان وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی محبت سے سرشار رہتے ہیں اور جہاں پر رب کا نام آتا ہے بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس کی بارگاہ کے اندر گویا ہوتے ہیں. اور یقیناً جو رب کے ناموں کا احترام کرتا ہے اللہ اسے بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے. مجھے میرے آقا حضور سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول یاد آتا ہے کہ جس وقت آپ کو اللہ رب العالمین کا نام ایک گندگی جگہ پر کاغذ پر لکھا ہوا پڑا ہوا نظر آیا، مجدد صاحب نے اس کو اٹھا لیا اور اٹھا کر اسے صاف کیا، صاف لگا کر اسے عطر لگایا، عطر لگا کر آپ نے بلندی جگہ پر لگا. اور اکثر آپ پانی پیتے تو اس نام کو ڈبا کر پیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین کی جانب سے انہیں خواب آیا کہ تو نے میرے نام کی عظمتوں کو بلند کیا ہے، اب میں تیری شان کو بلند کر دوں گا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر مجدد الفسانی علیہ رحمت کی شان کیسے بلند ہوئی کہ اکبر اپنی پوری فورس کے سامنے موجود تھا، لیکن اکبر کذاب ملون کو آج کوئی یاد نہیں کرتا، مجدد الفسانی علیہ رحمت کو دنیا یاد کرتی ہے، ان کے نام کا ذکر دنیا کرتی ہے. یقیناً اللہ ہی کے نام میں برکت ہے اور اسی کے نام اور اسی کے ذات کے ادب کے اندر ہماری لیے بھلائی ہے. دعا کریں اللہ رب العالمین اللہ ہمیں اپنی ذات کا ادب اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب مرحمت فرمائے. اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. روح محمدی جو ہے وہ اصل ایمان ہے. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام، آپ کی تعظیم ہمارے دلوں کے اندر ودیت فرمائے. اور یہ تعظیم آئے گی کیسے؟ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو سنیں گے، آپ کے فضائل کو سنیں گے، آپ کی خوبیوں کو سنیں گے، ان علماء کی خدمت میں بیٹھیں گے، ان مشائخ اور صوفیہ کی خدمت میں بیٹھیں گے جن کے پاس بس ہمیشہ حضور پر درود و سلام کی بات ہوتی ہو، حضور کے ذکر کی بات ہوتی ہو. جب ماحول عشق و محبت کا ملے گا تو یقیناً عشق و محبت دل میں خود ہی پیدا ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا تھا کہ نبی پاک کی محبت ہمارے دل میں کیسے آئے گی، تو فرمایا کہ خوش الحان جن کی خوبصورت آوازیں ہیں ان کی آوازوں پر، ان کی آوازوں میں حضور کی نعتیں سنا کرو، کہ جب تم ان کی آوازوں میں حضور کی نعتیں سنو گے تو تمہارا دل حضور کی محبت کے لیے نرم ہو جائے گا. یہ انسان کی نفسیات ہے. یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں کثرت سے تلاوت قرآن کرنے کی توفیق مرحمۃ فرمائے، کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق مرحمۃ فرمائے. اور وہ محافل جہاں پر اللہ کی محبت اور جہاں پر اس کے محبوب کے احترام کو ذکر کیا جاتا ہے وہاں ہمیں پابندی کے ساتھ حاضری دے کر اپنے ایمان کے لیے بچاؤ کا سامان بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. ہم میں جتنے بیمار ہیں اللہ اپنے نام کی برکت سے, اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے ان تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ مرحمت فرمائے. اللہ رب العالمین اپنی نام کی برکت سے ان کے تمام مصائب و آلام کو دور فرمائے. جتنے حضرات قرض کے بار تلے دبے ہوئے ہیں, آر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے ہم نے وہ دعا پڑھی ہے جو قرض کی سبکدوشی کے لیے ہے, دعا کریں اللہ رب العالمین اس کے صدقے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی ذلت اور خواری سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے. ایک دفعہ گنبد خضرا کی سبز رنگت کا تصور کر لیجئے اور بیعینی ہی اسی کے نیچے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی طرف جو جالی ہے وہ بھی سبز ہے, اس کی نسبت کر دیجئے. یقیناً یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں چھما چھم برستی ہے, یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, محبوب جو اپنی جانوں پر ظلم کر لیں وہ تیرے دربار پر آئیں اور تیرے دربار پر آ کر اللہ سے معافی طلب کریں. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, اگر تو نے ان کے لیے سفارش کر دی لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا, تو وہ لوگ دیکھیں گے کہ اللہ کتنی رحمت اور کرم فرمانے والا ہے. ایک تو سرکار کے دربار تک جانا ہے, ایک درود پاک کے ذریعے آپ کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے, اور ایک تصور کے ذریعے دربار رسالت کے اندر پہنچنا ہے. تو گنبد خضرا کے بھی آئین ہی نیچے سب جالیوں کا تصور کرتے ہوئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی تمام جائز مرادوں کو مستجاب بنانے کے لیے ایک دفعہ مل کر پڑھ لیجئے هو الحبیب مولایا صل وسلم یا اللہ ہم تمام کی حاضری قبول فرما. یا رب العالمین ہمارا مقصد کسی کی تنقید, کسی پر حذف تنقید, کسی کو ذلیل کرنا ہمارا مقصود نہ تھا, ہمارا مقصد محض تری رضا تھا. یا اللہ رب العالمین اپنی رضا کے صدقے ہمیں دونوں جہانوں کی خوش نصیبیاں نصیب فرمائے. دعا فرمائے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے, اس کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے, حرمین شریفین کے دعا فرمائے اللہ رب العالمین حرمین شریفین کے تقدس کو مزید اس کے شرف میں اضافہ فرمائے. قبلہ اول کے لیے دعا فرمائے اللہ رب العالمین قبلہ اول کو آزادی نصیب فرمائے. مجھے لوگ بتا رہے ہیں کہ اب بغداد کی فلائٹ شروع ہو گئی ہے, اللہ رب العالمین ہمیں بغداد شریف کی حاضری بھی نصیب فرمائے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کی حاضری اللہ رب العالمین ہمیں نصیب فرمائے, اور انہی اولیاء کاملین کی محبت میں زندہ رکھے, اور جو احکام اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں اسی کی رضا کے لیے اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین, وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.